اسلامک ایسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدیں۔ اسلامک ایسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 5541854۔
حي القيوم لم يزل لا يزال حيا قيوما يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، الموت لیس منہ الفوت، موت سے کیسے بچا جائے؟ آج تک تو کوئی نہیں بچا، آئندہ بھی کوئی نہیں بچے گا۔ ان اقمتم له اخذکم، اس سے پنجہ آزمائی کرو گے تمہیں پچھاڑے گی، گرائے گی۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تمہیں پکڑے گی۔ اس سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی مفر نہیں، مر جانا مقدر ہے۔ ہر انسان آیا ہے جانے کے لیے۔ انک میت و انہم میتون، اللہ نے اپنے محبوب سے فرما دیا۔ پر جب اچھے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ساری دنیا کے در و دیوار روتے ہیں۔ ہمارے لیے صدمہ صرف اتنا نہیں کہ ایک شخصیت اٹھ گئی، مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ مر گیا، اس کا بھائی مر گیا، اس کا دادا مر گیا۔ یہ تو علم کا باپ مر گیا ہے، علم کی محفلیں پہلے یتیم تھیں، افراد پہلے ہی کوئی نہیں تھے۔ مفتی عبداللہ کا باپ تو مرا ہی ہے، اور خیر المدارس کا مفتی تو مرا ہی ہے، پورے علم کا باپ مر گیا ہے۔ اب آنکھوں سے روؤں، دل سے روؤں، جگر سے روؤں، خون سے روؤں، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے میں نوحے لکھوں، کہاں سے میں مرثیے لکھوں کہ یہ ایک انسان نہیں گیا، یہ جگ چلا گیا۔ ان اللہ لا ينتزع هذا العلم انتزاعا، اللہ اس علم کو ایسے نہیں کھینچے گا، بل يقبضه بقبض العلماء، علم والوں کو اٹھائے گا، علم بھی اٹھ جائے گا۔ تو مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک آسرا تھا کہ ابھی پنجاب میں جان ہے، ابھی ہمارے پاس بہت بڑی چھاؤں ہے، لیکن مجھے رات، میرا بھائی کل فوت ہوا ہے، ہمارا ڈیرا مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، تعزیت کرنے والوں سے، میرے تایا کا مر، میرے باپ اور تایا دو ہی بھائی تھے، ان کا سب سے بڑا بیٹا، ہمارے خاندان کا سربراہ، پورا ڈیرا ہمارا بھرا ہوا تھا تعزیت کرنے والوں سے، میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں کہ یہ میری سعادت ہے کہ میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو مجھے وہ حدیث سے یاد آئی کہ اللہ علم کو کیسے اٹھائے گا، علم والے چلے جائیں گے۔ سارا پنجاب کی جان نکل گئی ہے، اب سارے شہروں میں غور کرو، ناقل ہمارے ہاں ناقل رہ گئے، فتویٰ نقل کر کے دینے والے۔ مفتی ناقل کا نام نہیں ہے، مفتی محقق کا نام ہے۔ رات مولانا کریم بس صاحب کہنے لگے، ہائے ہائے اب کس سے رجوع کریں گے، اتنی حسرت سے انہوں نے کہا، اب کس سے رجوع کریں گے۔ تو تم دیکھو ہماری ساری محفل اجڑ گئی، اس خلا کو کون پورا کرے گا؟ یہ ذمہ داری اب پچھلوں کے کندھوں پر ہے، مر تو جانا ہی ہے، کون باقی رہا ہے، کس سے بقا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی چلی گئی. 12 ربیع الاول کی گرم گرم صبح جون کا مہینہ, جبریل آئے, یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. ملک الموت کو اجازت ملی, یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے, کہا گیا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. پہلا موقع ہے کہا گیا ہے, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. صاحب نے جبریل سے پوچھا تیری کیا رائے ہے, وہ کہنے گئے اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, باقی فیصلہ آپ کا. تو آپ نے فرمایا اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں. ملک الموت کھڑے رہے, جبریل جواب لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اللہم الرفیق الاعلی, بے شک بلا لے. تو جبریل بھی غمگین ہو گیا, یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے, محروم ہو گئی دنیا اس وحی سے جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا تھا. پکی بھی کبھی نہ رونے والا ملک الموت جب آپ نے اجازت مرحمت فرمائے, اس نے اپنی روح مبارک کو نکالا تو اس کی چیخ نکل کا وا محمد, اور آنسوؤں کی لڑیاں تھی اور وہ روتا ہوا آسمان کی طرف کو جا رہا تھا. اتنی بڑی ہستی کا اوف ہو. جب واپس آئے تو حضرت انس سے حضرت فاطمہ نے کہا تمہارے جگر کیسے گوارا کر گئے کہ تم نے اپنے نبی پر مٹی ڈال دی. اطابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب, تمہیں اتنے حوصلے آئے کہاں سے کہ تم اللہ کے نبی پر مٹی ڈال دے کے آ گئے ہو. حضرت علی پانی ڈال رہے تھے, غسل دے رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی موت نے وہ صدمہ دیا ہے, کسی نبی کی موت نے ایسا صدمہ نہیں دیا. آپ ایسا غم انسانیت کو دے کر جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا غم دے کر نہ جائے گا. اگر آپ نے ہمیں نہ روکا ہوتا تو آج ہم رو کے دکھاتے اور آج ہم اپنے غم کا اظہار کر کے دکھاتے, لیکن آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا. یہ اتنی بڑی ہستیاں چلے ہی گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر لگا ہے, تڑپ رہے ہیں, دودھ نکل گیا آنکھوں سے, پتہ چل گیا بقا نہیں ہے. فوراً بیٹے کو بلایا, عبداللہ جاؤ معائشہ سے میری قبر کی جگہ مانگو, مجھے امیر المومنین سے نہ وہاں ملقب کرنا, مجھے کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے. عبداللہ بن عمر آئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی, تو انہوں نے آ کے عرض کی اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا باپ بھی ادھر, میرا خامن بھی ادھر, میں بھی ادھر, لیکن عمر کی چاہت کو میں اپنے اوپر ترجیح دوں گی, میری طرف سے اجازت ہے. واپس آئے, ابشر یا ابتا, کام بن گیا ابا جان, اجازت مل گئی. کہا نہیں نہیں, ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو, میں جب مر جاؤں میرا جنازہ پڑھو, پھر دروازے پر جا کے رکھو, پھر دوبارہ اجازت مانگو, اجازت ملے تو مجھے لے جانا, ورنہ مجھے واپس دفی میں جا کے کسی جگہ میں دفن کر دینا. اور جب موت نے آ کر دستک دی تو بیٹے کی گود میں سر کا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے. تو انہوں نے زمین پہ ڈالی, مجھے پنڈلی پہ رکھ لیا. سنتا نہیں پاگل, میں کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ رکھ, زمین پہ. انہوں نے زمین پہ رکھا. 22 لاکھ مربع میل کو اسلام سے روشن کرنے والی ہستی, اور جس کے اسلام لانے پر کیا ہوا تھا, جب دار ارقم میں تکبیر گونجی تو جبریل اترے, یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام پر؟ کہاں, کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام پر, آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والی ہستی. تو اپنے گال مٹی میں رکھ دیے اور ایسے اپنے گالوں کو یوں مٹی میں ملنا مسلنا شروع کیا, اور کیا کہہ رہے ہیں, ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ تکرار ہو رہا تھا. عمر تو ہلاک ہو گیا, اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کیسے کیسے زندگی ہار گئی. موت نہیں جیت نہیں ہے, جس کو بھی موت نے ہار ڈالا وہ کبھی نہیں بچا. میں مرتے مرتے بچا, کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا. یہ تو محاورہ ہے, جب موت منہ کھولتی ہے تو اس سے کوئی نہیں نکل سکتا. اس وقت موت کا وقت آیا ہی نہیں ہوتا. بچتے بچتے موت آ جاتی ہے. جب صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا تو جنازے کو اٹھایا گیا, مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے, زمین سے لے کر آسمان کی فضا تو گوار تھی. جنازے کو دروازے کے سامنے رکھا گیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ دروازے پر تشریف لے گئے اور دستک دے کر کہا, اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہو چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چننی اٹھائی اور سر پہ کہ مرحبا بعمر, باہر نکل گئی, اندر قبر کھودی گئی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے, مجھے پتا تھا عمر تو نے یہیں آنا ہے, تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا. کہ میں نے اتنی دفعہ اللہ کے نبی سے سنا کہ میں اسے گن نہیں سکتا. کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل تو آنا و ابو بکر و عمر و خرج تو آنا و ابو بکر و عمر, میں اور میرا ساتھی ابو بکر اور عمر, میں اور میرا ساتھی ابو بکر اور عمر, ہم نکلے اکٹھے, ہم آئے داخل اکٹھے, ہم بیٹھے اکٹھے, کھایا اکٹھا. تو یہ اتنی دفعہ میں نے سنا کہ مجھے پتا تھا یہی جگہ تیرے لیے مکتوب ہے, یہی تو نے آنا ہے. میرے بھائیو میرے بھائیو, کسی بادشاہ کا مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک جاہل گیا دوسرا آ گیا. کسی وزیر انجینئر ڈاکٹر کا مر جانا کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پیچھے 100 لائن میں, ایک مرتبہ پیچھے 1000 لائن میں, ایک مرتبہ پیچھے 10000 لائن میں جب کوئی علم والا اٹھتا ہے تو رونا اس بات کا ہے کہ پیچھے دور بین سے بھی دیکھو تو نظر نہیں آتا کہ اب کون اس مسند کو آباد کرے گا اور کون اس محفل کو اب آباد کرے گا اور کہاں سے علم کی شمیں دوبارہ فروزہ ہوں گی. یہ انحطاط ہے. اور میں کب سے مدرسوں میں رو رہا ہوں, پکار رہا ہوں کہ میری سنو میری سمجھو, میری سنو میری سمجھو, کچھ غور کرو کچھ غور کرو. صلاحیتیں نیچے ہوتی چلی جا رہی ہیں. 10-10 سال پڑھنے کے بعد ہمارا بچہ 3 سطر عربی کی عبارت حل نہیں کر سکتا تو اب کہاں سے عبد الستار لائیں گے, کہاں سے ایسے لوگ لائیں گے جنہوں نے چٹائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو سیکھے اور ساری دنیا کو لات مار کے طلاق دے کے رات بھی جاگے دن بھی جاگے بیماری بھی جھیلی دکھ بھی جھیلے صدمے بھی جھیلے لیکن اپنا ہائے ہائے. ایک بول حضرت معاذ بن جبل کا یاد آ گیا. قبر مبارک پر بیٹھے رو رہے تھے, اوپر سے عمر بن خطاب آئے. کہو معاذ کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک بات اللہ کے نبی کی یاد آ گئی اس پہ رو رہا ہوں. کہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی سے سنا تھا ان یسیر الریاء شرک, تھوڑی سی ریاض شرک ہے. من عادا للہ ولی فقد بارز اللہ بالمعارضہ, جس نے اللہ کے ولی سے ٹکر لی اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. اللہ کو پسند ہیں تقوی والے, چھپے ہوئے نیک لوگ. کہیں آ جائیں کسی کو پرواہ نہ ہو, کہیں سے اٹھ کے چلے جائیں کوئی ان کی کمی محسوس نہ کرے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ قلوبهم مصابيح الهدى. یہ جملہ آ کے اٹکا تو میں نے اس کو پوری حدیث کو سنایا. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں, ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. یخرجون من کل غبراء مظلما, اندھیروں میں سے گزرتے ہیں تو اندھیرے بھی راہیں دیتے چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں اور راہیں کشادہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور اندھیرے چھٹتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو یہ لوگ دنیا سے ختم ہو رہے ہیں, محفل سنسان ہو رہی ہے, مدرسے بہت زیادہ بن رہے ہیں, عمارتیں بہت زیادہ کھڑی ہو رہی ہیں لیکن ایسے افراد سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر, اب نے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, پر اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں ملتے. یہ پورے عالم پورے ملک پھر اس قوم کی ہلاکت ہے, کسی صالح کا چلے جانا, پھر کسی عالم کا چلے جانا, پھر کسی مفتی اور محقق کا چلے جانا, صدیوں کی گردش کے بعد جا کر ایک فرد تیار ہوتا ہے. میرے بھائیو, یہ ہم سب کے لیے سانحہ ہے, پر یہ سانحہ مہمیز کا کام دینا چاہیے. اپنی جوانیاں کھپا دو, لگا دو, بھلا دو. یہ دنیا اسی لیے ہے, اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے کام آ جائیں, اللہ کے دین کے کام آ جائیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, امت کی قیادت کا ذریعہ بنایا. حکمرانوں نے دین کی خدمت نہیں کی, الا قلیلا. حکومت کا کوئی دین نہیں ہوتا, چاہے پہلی صدی ہو چاہے آج کی صدی ہو. عبد الملک ابن مروان 82 ہجری میں بادشاہ بن رہا ہے, 82 ہجری میں حکومت سنبھال رہا ہے, ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے ہیں, اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, اور مروان مرتا ہے, اور اس کو آ کر خلافت کی مبارکباد دی جاتی ہے, تو وہ قرآن کو بند کر کے کہتا ہے ہاذا فراق بینی وبینک. یہ 82 صدی کی پکار ہے, ہاذا فراق بینی وبینک. اور عبد الملک صحابہ کے زمانے کا انسان ہے, تابعی انسان ہے, پر حکومت کا کوئی دین نہیں ہوتا. حکومت کا دین حکومت ہے. کوئی بیچ میں عمر بن عبدالعزیز جیسے آئے, صلاح الدین جیسے آئے, یہ تو چند ہیں, چند ساری اسلامی تاریخ میں. لیکن میرے بھائیو, یہ بوجھ ہمیشہ علم والوں نے اٹھایا ہے, یہ بوجھ ہمیشہ انہی لوگوں کے کندھوں پر آیا ہے جو چٹائیوں سے سلے رہے, اور یعنی حکومتوں کے چٹک کر لی ہے اور اسلام کی کشتی کو کنارے تک پہنچایا ہے. ہائے ہائے, دنیا میں کسی بادشاہ کا جنازہ, کسی فاتح کا جنازہ, کسی وزیر اعظم کا جنازہ, کسی امیر المومنین کا جنازہ, اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ کسی بادشاہ کا نہیں, صدر کا نہیں, وزیر کا نہیں, خلفائے بنی عباس کا نہیں, خلفائے بنی امیہ کا نہیں, سلاطین ترکستان کا نہیں, محمود غزنوی کا نہیں, تیمور کا نہیں, اورنگزیب کا نہیں. اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل کا اٹھایا گیا ہے. سب سے زیادہ دکھ جھیلنے والا, سب سے زیادہ دکھ جھیلنے والا اور عباس کی طاقت سے ٹکرانے والا, دوسری ہجری, دوسری ہجری 132 میں عباسی آ گئے ہیں, تو ابھی تیسری صدی شروع نہیں ہوئی ہے, اور مامون پٹڑی سے اترا ہے, اور اعتزال اور خلق قرآن کا وہ قائل ہوا ہے, اور بشر مریسی کو مفتی بنایا ہے, اور معتصم نے اس کے بعد جامت توڑ دی اہل سنت وغیرہ جماعت پر, واسط نے اس کے آگے کام بڑھایا, اسے قتل کیا, اسے سولی پہ چڑھایا, اسے قید و بند میں ڈالا. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, وہ ایسا دور تھا کہ ساری اسلامی سلطنت سہم چکی تھی. محسن ایسا طاقتور انسان تھا, اپنی دو انگلی انگوٹھا اور انگلی میں آدمی کو کلائی پکڑ کے یوں توڑ دیتا, ایسے کر کے کلائی توڑ دیتا تھا. ان پڑھ تھا, گنوار تھا, علم نہیں تھا. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ آزمائش آ گئی. ایک طرف جان ہے, ایک طرف اسلام ہے, اور اکثر علماء یا شہید ہو گئے یا اپنی جانیں بچا کے بھاگ گئے تھے, دور نکل گئے تھے, دارالسلطنت چھوڑ گئے تھے. ایک بوڑھے انسان, 7 برس کے انسان پر سارے اسلام کا بوجھ آیا ہوا ہے. دو ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا, لولا ہوا لما عبد اللہ. ایک ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں کہا گیا, لولا ابو بکر لما عبد اللہ. اور پھر اس کے بعد احمد بن حنبل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا, لولا احمد لما عبد اللہ. کہ پورا زور تھا عباسی, طاغوتی طاقت تھا, اسے کہو کہ قرآن مخلوق ہے, اور وہ قید و بند میں جکڑ ہوئے, زنجیروں میں جکڑ ہوئے 3 دن. احمد بن ابی, ادھر بھی احمد ادھر بھی احمد, ادھر احمد بن حنبل ادھر احمد بن ابی داود, وہ معتزلہ کا مفتی یا اہل سنہ کے مفتی, 3 دن مناظرہ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, اور وہ لاجواب ہو رہے ہیں, لاجواب ہو رہے ہیں, لاجواب ہو رہے ہیں, اور جواب مسکت ہیں, اور باطل کانا گہو کا کی تعبیر پیش کر رہا ہے. جب عاجز آ گئے 3rd دن, پتا تھا کہ آج مجھے نہیں چھوڑیں گے, قتل کر دیں گے. تو ادھر سے آ رہے ہیں, زندان سے آ رہے ہیں, اور عباسی سلطنت پھر عقوبت خانے کی طرف سفر ہے. چھتوں پر بھی لوگ چڑھ رہے ہیں کہ دیکھو آج کیا ہوتا ہے, اور یہ اندر ہی اندر کہتے جا رہے ہیں, بوڑھا ہو گیا ہوں, بنی عباس کے کوڑے نہیں سہ سکوں گا, تو میں بھی کیوں نہ جان بچا لوں جیسے اوروں نے جان بچائی. یہ دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ مجمع میں ایسے ایک دم ایک آواز آئی ہلچل کی مچی, تو کیا دیکھا ایک بڑا لمبا ترنگا جوان ہے اور مجمع کو چیرتا ہوا آ رہا ہے, چیرتا ہوا آ رہا ہے. قریب پہنچنے لگا, احمد احمد تعرفونی, احمد مجھے جانتے ہو؟ کہ نہیں. کانا ابو الحیثم, میں ابو الحیثم ہوں, بغداد کا سب سے بڑا چور ڈاکو بدمان, بنو عباس کی پولیس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے میں 118 کوڑے کھا چکا ہوں اب تک, اور میں نے باطل کو نہیں چھوڑا. دیکھو کہیں عباسیہ کے کوڑوں سے حق نہ چھوڑ دینا, کہیں بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے حق. اس زمانے کے چور بھی ایسے تھے. کیا کہا تو امام احمد ابن حنبل فرماتے میرے اندر جیسے ایمان کی لہر دوڑ گئی, میں نے ارادہ کر لیا کیا میری بوٹی بوٹی بھی کر دیں تو میں حد سے نہیں کروں گا. ایک چور کی بات, ایک ڈاکو کی بات. بارہا گھر میں بیٹھے بیٹھے فرماتے رحم اللہ ابو الحیثم. تو اس دن بیٹے نے پوچھا یہ ابو الحیثم کون ہے جس کو ہر دوسرے دن کہہ رہے ہو تو رحم اللہ ابو الحیثم, ان کو تو یہ دعا ہی لے جائے گی. تو پھر یہ سارا قصہ سنایا کہ ابو الحیثم بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور تھا, مجھے یہ نصیحت کر گیا جس نے میرے اندر ایمان کو بھر دیا. جب اندر پہنچے تو وہی منظر تھا. احمد ابی داؤد نے کہا اس پہ حجت تمام ہو چکی, اس کے سر اڑا دیا جائے, یہ باغی ہے اور دین سے دین کا بگاڑنے والا ہے. اور اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کو گردن اڑاؤں, گردن اڑانے سے ہچکچاتا تھا, بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہے. نے کہا کوئی ہے, کوئی ہے جو کوڑے مار مار کے اس بوڑھے کو ختم کر دے؟ تو ایک حبشی نے کہا جو میرے 10 کوڑے ہاتھی بھی کھا لے تو مر جاتا ہے, میرے 10 کوڑے ہاتھی بھی کھا لے تو مر جاتا ہے. کہ تو آ, اس نے آ کے کوڑے مارنے شروع کیے ہیں, 10 کا عدد پار ہو گیا اور کوڑے لگ رہے ہیں اور کرتا تو تھا ہی نہیں, بوٹیاں اڑنا شروع ہو گئی, خون بکھرنا شروع ہو گیا, تہمت ڈھیلا ہوا. تو کہا اللہ میرے مجھے ننگا ہونے سے بچانا, جدھر تہمت تھا وہیں معلق ہو گیا, کھل گیا تھا لیکن وہیں کھڑا ہو گیا. اور 11 اور 12 اور 13 اور اب معتزم کہتا اور زور سے مار قاتلک اللہ, اور زور سے مار اللہ تجھے ہلاک کرے, اور زور سے مار. آخر جب سر چکرانے لگا, آنکھیں بند ہونے لگی تو احمد بن ابی داؤد آیا, نیچے اترا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول کے فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے تو میں حشر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. اور پھر گر گئے, 18 کوڑے کھا کے گر گئے, ہوش نہیں رہا. زندہ میں جا کے ہوش آیا. پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا. سال میں پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے؟ تو میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے. اچھا میرے لیے کھائے تھے؟ تو جنت کی وہ دولت جس کے بعد جنت بھی ہیچ نظر آئے گی وہ اللہ کا دیدار ہے, وہ اللہ کا دیدار ہے. تو کہا میرے اللہ نے اس کے بعد فرمایا اچھا تو نے میرے لیے کوڑے کھائے تھے, میں اپنا نقاب اٹھاتا ہوں قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے, میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھولتا ہوں قیامت تک مجھے دیکھتا رہے. متوکل کے زمانے میں انتقال ہوا, زمین تنگ پڑ گئی, دریا میں کشتیوں کے پل بنائے گئے, کشتیوں کے راہیں بنائے گئے, کشتیوں میں صفیں بنائی گئی. زیادہ سے زیادہ جو مبالغہ آرائی کے ساتھ قول ہے وہ 20 لاکھ کا ہے, اور ابن کثیر فرماتے ہیں محتاط اندازہ ہے 13 لاکھ انسانوں نے جنازے میں شرکت فرمائی, اور ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم مسلمان ہوئے کہ اتنا بڑا جنازہ, اتنا بڑا جنازہ تو کوئی بادشاہ بھی مرے تو اتنا نہیں اٹھتا. تو میرے بھائیو
اب بوجھ ہم پر ہے، ہم پر ہے. بازار میں سوتر کم پڑ جائے مل والوں کو پکڑا جائے گا، منڈی میں کپاس نہ بکے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا، آم نہ بکے تو ملتان کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا، کنو بازار میں نہ پہنچے تو سرگودے کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا، کپڑا نہ ہو تو سارے کپڑے کے مل والوں کو پکڑا جائے گا، گندم بازار سے مٹ جائے ختم ہو جائے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا، بازار سے علم اٹھ جائے، تقویٰ اٹھ جائے، توکل اٹھ جائے، دیانت اٹھ جائے، عزت اٹھ جائے، کس کو پکڑا جائے گا؟ زمینداروں کو پکڑیں گے یا خیر المدارس والوں کو پکڑیں گے، یا بنوری ٹاؤن والوں کو پکڑیں گے، یا رائمنڈ والوں کو پکڑیں گے؟ کہ تقویٰ بازار میں نہیں مل رہا، دیانت بازار سے اٹھ گئی ہے، ترازو کا صحیح تلنا بازار سے اٹھ گیا ہے. تو یہ الزام ہم پر آتا ہے، یہ مشقت ہم پر آتی ہے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، ہم ہوش میں آ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اللہ سے مانگ لیں، یا اللہ تو ہم پر فیضان فرما دے، تو ہمیں قبول فرما لے. یہ علم ایسی دولت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہو کر بھی کہہ رہے ہیں او امضی حقبا، میری ساری زندگی بھی گزر گئی تو میں اس کی تلاش میں نکلوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ما اوحا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے بندو، اے دنیا کے انسانوں، تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ دے دیا، کیا کچھ دے دیا. ما اوحا، یہ خبر ہمیں سنائی، پھر اپنے نبی سے فرمایا وقل رب زدنی علما، اتنا ملنے کے بعد بھی کہا گیا مانگو مجھے دیا جائے، مانگو مجھے دیا جائے. میرے بھائیو، مفتی صاحب کو راحت پا گئے، دنیا کے دکھوں سے نجات پا گئے. اور تمہیں بتاؤں، ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علماء شریک ہو سکیں گے اور نہیں، اس میں لم پر قرآن کے علوم کا فیضان فرمائے گا، اور ایک ایک لفظ میں سمندر نہیں آفاق کھلیں گے، ایک ایک لفظ میں، چونکہ کلام متناہی معانی اور مفاہیم ہے، لامتناہی علوم پر یہ مشتمل ہے، تو اس کے حقائق ایک ایک لفظ کے اللہ ان پر کھولے گا، تو جب اس پر وہ آپس میں بات چیت کریں گے، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانا یاد رہے گا، نہ مشروب یاد رہیں گے، وہ اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے. تو وہ تو وہاں پہنچا دیے گئے ہوں گے، ہاں پیچھے 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 آنے والوں کا مسئلہ ہے کہ میں کس حال میں دنیا سے جاتا ہوں. ابو ذر رحمت اللہ علیہ، موت آ چکی ہے، دستک جاری ہے، سکرات ہے. فرمایا کرتے تھے مجھے ایک لاکھ حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے. ہمارے بچوں کو 10 حدیثیں یاد نہیں ہیں، میں نہ رہوں تو کیا کروں؟ 10 حدیثیں زبانی نہیں سنا سکتے، 1,00,000 حدیث ایسے جیسے اخلاص کی صورت، سکرات ہیں، ہوش نہیں ہے. کلمہ کی تلقین کیسے کی جائے؟ محمد بن سلمہ، ابو حاتم، منذر بن شاذان، یہ 3 بڑے محدث وہاں بیٹھے ہیں. تو منذر بن شاذان، ابو حاتم، اے ہائے، تو ابو حاتم اور محمد بن سلمہ اور منذر بن شاذان آپس میں سوچ کیا کریں، کیا کریں، کیا کریں. تو محمد بن سلمہ بولے حدثني ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب. اور یہ سند پڑھ کے چپ، یہ حدیث من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے. اب اس کی ادھوری سند پڑھ کے چپ. ابو حاتم بولے حدثني گندار عن ابي عاصم عن عبد الحميد. ابو حاتم نے اپنی سند نقل کی، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن ابن الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. کانوں میں آواز پڑی، ہوش میں نہیں ہے، آواز جائی گئی ہے، لاشعور تک پہنچی ہے، وہاں تحریک ہوئی اور اسی غشی میں زبان کھل گئی، اسی غشی میں زبان کھل گئی، اور انہوں نے یہ فرمانا شروع کیا حدثني ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, باقی یہاں چپ ہو گئے تھے, یہ آگے چلے. عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرم.
اسلامک ایسٹ ہاؤس, ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات, قرأت, نعتیں, قوالیاں, آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں دستیاب ہیں. نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدیں. اسلامک ایسٹ ہاؤس, دکان نمبر 1, پہلی منزل, مغل سرائے مارکیٹ, راجہ بازار, راولپنڈی. فون نمبر 5541854.
قربانی والے ہیں جو 8-8, 9-9 سال چٹائیوں پر پڑے رہتے ہیں, مدرسوں کی روکی سوکی کھاتے رہتے ہیں, گھر بھی چھوڑتے ہیں, ماں باپ بھی چھوڑتے ہیں, اور گرمی بھی سہتے ہیں اور سردی بھی سہتے ہیں, اور اتنی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں, 8-9 سال پورا دے دیتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. 8-9 سال کے بعد جب وہ دس قطر بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک درد, ایک غم اٹھتا ہے. یہ سب بہت چاروں طرف سے علماء تشریف لے رہے ہیں, میں سب کے سامنے ہوں, میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن میں چھوٹا ہو کر ایک بڑی چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اکثر نو اپنے سارے اس نظام کو دیکھنے کی کہ کس طرح ہم استعداد والے لوگ پھر پیدا کریں. اولئک آبائی سے تو اب کام نہیں بنے گا, وہ تو چلے گئے, قدر من سلطان بود وہ چلے گئے, اب نسل ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے. محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ 505 ہجری میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بنائے گئے, وہ تو اس قابل تھے, لیکن ان کی تواضع ہے کہ ان کو جب لا رہے تھے وہ روتے ہوئے آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے خلق الدیار فسدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسودی, شہر سرداروں سے خالی ہو گئے, میرے جیسے آج سردار بنے, لوگوں کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جیسے سردار بن گئے. تو میں یہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, سارا اہل علم کا مجمع ہے کہ ہم اپنے سر سے سایہ ہٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جو جاتا ہے اپنا بدل ہی نہیں چھوڑتا, اور جو باقی ہیں وہ سارے معذوری کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں, بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے, آزار نے گھیرا ہوا ہے, معذوریوں نے گھیرا ہوا ہے. اگر ہم نے پیچھے سے نئی نسل کو تیار نہ کیا تو انسانیت پہلے پھٹکی ہوئی ہے اور بھی اندھیرے چھا جائیں گے. سے ہم پر ذمہ داری بڑھ رہی ہے, ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. اس مدرسے میں آنے کے بعد ساری امت کا بوجھ آپ کے سر پر ہے, ساری دنیا کے کافروں کا بوجھ بھی آپ کے سر پر ہے کہ ان کو ایمان کا بوجھ سمجھانا ہے, امت کو دین سمجھانا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو چٹائیوں سے سینا ہے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے ہیں اور اثار صفا والی سنت اور روایت کو زندہ کرنا ہے, تب جا کر اللہ پاک کے علم کا فیضان ہوتا ہے. میرے بھائیوں, بہت اندھیرا چھایا ہوا ہے اور یہ دور ہوگا آپ لوگوں کی شمع جلانے سے. یہ حکومت کی لائٹوں سے نہیں, یہ حکمرانوں سے نہیں, یہ انہیں مسجدوں سے روشنیاں پھیلیں گی, انہیں مدارس میں چراغ ہوگا, تو تب جا کے انسانیت کا اندھیرا اور کفر کا اندھیرا اور فسق و فجور کا اندھیرا دور ہوگا. اس لیے ہمارے لیے وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جانے والے تو چلے گئے, اللہ کی رحمت میں چلے گئے, مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم کس حال میں جاتے ہیں, کیسے مرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ سے خوب مانگو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اسی راہ پہ چلتا چلتا اسی نسبت پہ موت آئے کہ کل قیامت کو ہم جب اٹھائے جائیں تو اسی نسبت کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے.
اس وقت دین کے لیے گھر چھوڑنا اور لوگوں کے در کھٹکھٹانا, یہ کیونکہ صدیاں گزری, صدیاں یہ بات ذہنوں سے نکل گئی ہے, ماحول سے مٹ گئی ہے. تو لہذا کوئی پڑھنے چلا جائے, کوئی کاروبار کے لیے چلا جائے, یہ برداشت ہے اور یہ ماحول میں موجود ہے. سارے بڑا شوق اور یوں بھائی, اب اللہ کے دین کے لیے چلا جانیا, اپنا بھی ایمان بنا اوروں پر بھی محنت کر, تو یہ چونکہ ماحول میں نہیں سمجھ میں نہیں آتا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, ان کو وہ اپنی ماں سے کہنے لگے, اماں مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں. اس نے کہا اچھا بیٹا جا تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. یہ شخص نکلا اپنے گھر سے اور کب واپس آیا؟ 19 برس کے بعد. 19 برس سیراؤں میں دین کے پیچھے. جب یہ گھر پہنچے رات کا وقت تھا, دروازے پہ دستک دی تو اما زندہ تھی تو کون کہا آپ کا بیٹا سفیان. ان کا تو خیال تھا کہ ایک دم دروازہ کھولے گی, گلے لگ جائے گی, ماتھا چومے گی, کیا پیار کرے گی. تو وہ ماں بھی پتہ نہیں کیسی ماں تھی. اس نے کہا بیٹا جو چیز ایک دفعہ اللہ کو دے دی جائے اسے واپس لینا بڑی بے غیرتی ہے. میں تمہیں اللہ کو دے چکی ہوں, اب چلا جا انہیں قدموں پر واپس لوٹ جا. قیامت کے دن تجھ سے ملوں گی, یہاں نہیں ملوں گی. تو یہ چونکہ دور تھا تو لوگوں کا نکلنا آسان, ماؤں کا بچوں کو الوداع کہنا آسان, والدین کا بھیجنا آسان, بیویوں کا صبر کی سل اپنے سینے پر رکھنا آسان تھا, ماحول تھا. وہی ماحول آج دنیا کے لیے ہو گیا ہے تو دنیا کے لیے جانے والے بھی مزے میں, ان کو بھیجنے والے مزے میں. نہ جانے والوں کو کوئی گلہ دیتا ہے, نہ جن کو چھوڑ کے جا رہا ان کو کوئی گلہ دیتا, کچھ بھی نہیں. میں ایک اپنے دوست کو ملنے گیا جب ہم کالج میں اکٹھے ہوتے تھے, پھر وہ ادھر کے ای میں چلا گیا, میں رائمنڈ چلا گیا. تو کوئی 18 برس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا یہ تیرا کیا حال ہو گیا. خیر لمبی بات ہے, ساری سن کے کہنے لگا یار یہ تو انتہا پسندی ہے, یہ تو انتہا پسندی ہے. وہ اس وقت تازہ تازہ نا ایف آر سی ایف کر کے آیا تھا انگلینڈ سے, پیچھے باپ پاگل ہو گیا تھا, پاگل پن میں ہی مر گیا تھا. میں نے کہا جو تو ایف آر سی ایف کر کے آیا ہے یہ انتہا پسندی کے بغیر ہو گئی ہے. تیرا باپ بھی پاگل ہوا, پھر وہ مر بھی گیا, تجھے تو اتنی فرصت نہ ہوئی کہ اس کا آج کے علاج کر دیتے. کیوں کہ ایف آر سی ایف کا تقاضا یہ تھا کہ ہر چیز چھوڑ کے پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جاؤ, انتہا پسندی کے بغیر تو کوئی چیز وجود نہیں پکڑتی, انتہا پسندی کے بغیر چوٹیوں تک نہیں پہنچا جا سکتا. کسی کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ اس کے ماشاء اللہ اس کی 10 فیکٹریاں ہیں, اس کے ساتھ کول مائنز بھی ہیں, اس کو ہوٹل بھی ہیں, ماشاء اللہ بڑا زبردست بھائی ہیں. اور یوں کہہ دو کہ یہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا رہا ہے, کہ یہ تو بڑی انتہا پسندی ہے, دین تو اعتدال سکھاتا ہے. اور یہ جو 10 میلیں چلا رہا ہے یہ انتہا پسندی کوئی, اور جو 10 فیکٹریاں چلا رہا ہے یہ انتہا پسندی کوئی. دنیا میں کسی چیز میں بھی کمال انتہا پسندی کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. تو چونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام سنانے کے لیے منتخب کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی ایسے نبیوں کے قصے سنا کر, اس قسم کے واقعات سنا کر. قرآن کا رخ بھی داعیانہ ہے, قرآن دعوت دیتا ہے. سورہ بقرہ کا سارا خلاصہ بتاؤں تو یہ یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے. سورہ آل عمران کا خلاصہ بتاؤں تو یہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے. سورہ نساء میں عورتوں کو دعوت دی گئی ہے. سورہ مائدہ میں عرب کی جاہلیت کی رسومات کو درست کرنے کی دعوت دی گئی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مجوسیوں کو دعوت دی ہے, اور سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کو دعوت دی ہے. اور یہاں آ کر دعوت مکمل ہوگی. پر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کے 13 اصول بتائے ہیں. پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے, کہ یا کلمہ پڑھ لو یا پھر دنیا اور آخرت کی سزا کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تو قرآن کا رخ داعیانہ ہے, یہ دعوت دیتا ہے. اس لیے نبیوں کے قصے بار 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 آتے ہیں, اس لیے آتے ہیں کہ اللہ ہمیں کار نبوت سے لانا چاہتا ہے کہ یہ امت نبی والا کام کرے. اس لیے بار 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 اسی میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ جب گھر چھوڑنا پڑے دین کے لیے چھوڑ دو, وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دو, ماں باپ چھوڑنے پڑے چھوڑ دو, اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرو, اسے سرسبز کرو, آباد کرو,
اس سرسبزی اور آبادی کے پیچھے دعوت کی خوبصورت محنت ہے. 80 برس کے اندر مدینہ منورہ سے اسلام نکلا اور ہمارے ضلع ملتان میں پہنچا. ہمارے ملتان میں 92 ہجری میں مسلمان داخل ہوئے ہیں, جبکہ 11 ہجری میں حضور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا, اور 11 ہجری ایک سال لگا عرب کو دوبارہ مسلمان کرنے میں جو مرتد ہو گئے تھے. پھر 12 ہجری میں یہ قافلے نکلے ہیں بلاد عجم, ایران, روم اور فارس. یعنی 82 برس کے اندر اندر یہ مدینہ سے اٹھی لہر ہمارے ضلع ملتان تک پہنچ گئی, دیپال پور کشمیر تک پہنچے. اس راستے میں جو بڑے صحابہ شہید ہوئے اس میں اصفہان میں حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خستر میں برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہاوند میں نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن مادی قریب ہیں, اور خراسان میں عبد الرحمن بن سمورا اور ابو رافع غفاری. سجستان افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے. سجستان میں ربی بن زیاد الحارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. پھر جو اوپر کی طرف لشکر نکلے ہیں ترکستان میں داخل ہوئے کاشغر تک, تو اس میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند میں ان کی قبر بنی ہے. اور جو یورپ کی طرف لشکر نکلا ہے تو استنبول کے دروازوں پر جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی ہے. اور اسپین سے فرانس میں جو داخل ہوئے جنوبی فرانس میں عبد الرحمن الغافی کی, ان کی قبر پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف یہ شہید ہوئے اور ان کی قبر وہاں کھڑی رہی, اب تو سر مٹ مٹا گئی. سسلی جو اٹلی کے نیچے ایک جزیرہ ہے وہاں اسد بن فرات ان کی قبر بھی آج معلوم نہیں ہے, لیکن یہ سارا جزیرہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا. پھر آگے شمالی افریقہ میں داخل ہو جائیں تو مابد بن عباس, عبد الرحمن بن عباس ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. پھر ابو زمع انصاری, ابو لبابہ انصاری ان کی تیونس میں قبریں موجود ہیں. پھر عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں موجود ہے. رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں موجود ہے. یہ افریقہ کے اندر جو داخل ہوئے ہیں. اس طرح یوں ایک خط کھینچا گیا, ایک دائرہ بنایا گیا, اور اس میں 82 برس کے اندر 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 یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں, اسلام کی جو لہر اٹھی ہے یہ صرف بھائیو گھر بیٹھنے سے نہیں اٹھی, بلکہ بہت سی جوانیاں قربان ہوئیں تب جا کر یہ نقشہ وجود میں آیا. تو تبلیغ وہ پرانا بھولا ہوا سبق ہے جس کو یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امت قرآن کا پیغام دنیا میں پہنچا دی. اس کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے ایک نظام چلایا قاری حضرات کا, جو یاد کر رہے کروا رہے کر رہے کروا رہے. اللہ ان کا بھلا کرے اگر یہ لوگ قربانیاں نہ دے. تھوڑی تھوڑی تنخواہیں, اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ اگر ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو ان کا پیسہ نہیں ہوتے کہ بچے کو دوائی لے کے دے. ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک درد بھری کہانی بھی ہے. ایک جگہ ہم کھانا کھا رہے تھے, کھانے کی دعوت تھی ایک بڑے صاحب نے کی, تو انہوں نے ذرا وہاں ایک اس میں ایک اور بڑے عالم بھی تھے, تو وہ صاحب ان مولانا سے کہنے گئے مولانا یہ ہمارے قاری صاحب کو سمجھائیں, ہم نے ان کی 1500 روپیہ تنخواہ مقرر کی ہے پھر بھی کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھاؤ میرا گزارا نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ معاف کیجئے گا, ان کو کہیں سے پتا چل گیا ہے کہ آپ کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 ہے, تو اس لیے وہ شور مچا رہے ہیں کہ کچھ میرے اوپر بھی رحم کرو. تو تم تو ناشتے میں 1500 ختم کر دو, میرے 4 بچے بیوی اور میں, مجھے کہتے ہو مہینہ 1500 میں گزارو. یہ ایک لطیفہ بھی بنا. اس وقت وہ بےچارے ایسے چپ ہوئے کہ انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا. اور ایک درد بھری کہانی بھی ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ حفاظ قرآن یا قاری حضرات اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر اپنی ضرورتوں کو دفن کر اور یہ قرآن کی امانت آگے منتقل کرتے رہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے, نہ پڑھانے والے کو پتا ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا, نہ یاد کرنے والے کو پتا میں کیا یاد کر رہا ہوں, لیکن الف لام سے والناس تک سارا قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. زیر زبر کے بغیر سارا اندر اتر ہے، زیر زبر کی غلطی کے بغیر سارا قرآن اندر میں اتر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس امت پر کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی. اور عجمی بچے عرب نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں یہ کیا لکھا ہو، مطلب کیا ہے، سارا قرآن یاد ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں. اور اکثر پڑھانے والے قاری حضرات بھی عالم نہیں ہوتے، ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ یاد کرا رہے، وہ یاد کر رہے، تہجد میں اٹھ کے یاد کر رہے اور ساری ساری رات لگے رہتے ساری ساری رات. ایک طالب علم تھا اس مدرسے میں، اس کا دماغ بڑا ہی موٹا تھا، وہ ساری ساری رات لگا رہتا ایک ایک آیت چھوڑنا نہیں، یاد کرنا. تو پہلے سپارے میں ایک آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہ اس کو یاد نہیں ہو، ساری رات اس کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فجر کی نماز ہوئی تو پڑوسن عورت پیالہ دہی کا لے کے آئی، کہنے کہ قاری صاحب تیرا ایک شاگرد ساری رات آندھا رہا، پھکا دہی تدے ہو، پتہ نہیں انہوں کیا تھیا. فقد اہتدو. چھوڑنا نہیں، یاد کرنا ہے کہ ساری زندگی بیت گیا. یہ شوق کس نے بھر دیا؟ رحم اللہ کا فضل ہے، ہم نے دنیا کا علم بھی پڑھا، دین کا بھی پڑھا، کبھی شوق ہی نہیں ہوا تھا کہ کسی جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو یاد کریں. ذوق بنتا ہی نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی کیسے یاد کریں. تو یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک حرف سمجھ میں نہیں آتا، ساری یاد، اور نہیں یاد ہو رہی تو یوں کر رہا. میں نے بھی آپ کو واقعہ سنا ہے، ساری رات لگے ہوئے روٹ نہیں کھا رہے، سو نہیں رہے، مجھے یاد کرنا ہے. یہ اللہ کا حفاظت کا نظام ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا قرآن نہیں مٹ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت ایسا کر دیا جس میں کوئی اور کلام داخل نہ، ایک تو نہیں یہ ضائع نہ ہو، اب دوسرا یہ تھا کہ اس میں کوئی چیز شامل نہ کر دی جائے، کوئی اور نہ اس میں لکھ کے شامل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی فصاحت کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ ساری دنیا کٹھی ہو جائے تو اس جیسا کلام لکھ نہیں سکتا، اس جیسا کلام تیار نہیں کر سکتا، ناممکن ہو نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس کے یاد کرنے پہ لوگ لگائے جنہوں نے اس کے مطلب الفاظ کو محفوظ کیا، پھر ایک جماعت لگائی جنہوں نے اس کے مطالب کو ڈھونڈا اور اس کے پیچھے پیچھے پھرے اور اس کے مطالب کو سمجھا. ایک لفظ ہے قرآن پاک میں دم دما، اس دم دما کے لفظ کی تحقیق میں امام اسماعیل چھ مہینے پھرتے رہے، چھ مہینے ایک ایک لفظ کے پیچھے لوگ پھرے، اس کے الفاظ کے ساتھ معانی ٹھیک زندہ ہوں. چونکہ ایک زمانہ آنا تھا، اللہ کے نبی نے بھی خبر دی تھی، ایک زمانہ آئے گا جب ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی کرسی پہ ٹانگ رکھ کر کہے گا ہمیں کسی کے فرمان کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں اللہ کا فرمان کافی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں اور کسی کے کلام کی ضرورت نہیں ہے. تو اسے میری طرف سے سوال کرنا، ہم نے کہا اسے میری طرف سے پوچھنا، گدا حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن سے دکھا دے، قرآن سے دکھا دے، قرآن میں کہیں دکھا دے کہ گدا حلال ہے کہ حرام ہے. آپ نے فرمایا میں قرآن کا شارح بن کر آیا ہوں، قرآن محفوظ تب رہ سکتا ہے جب اس کے الفاظ محفوظ ہوں، الفاظ کے مطلب محفوظ ہوں، اور مطلب کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حدیث پاک محفوظ نہ ہو. حدیث محفوظ ہوگی تو قرآن محفوظ ہوگا، کیونکہ اگر ہر آدمی اپنے ترجمے شروع کر دے قرآن پاک سے، ہر آدمی اپنے اپنے ترجمے کرے تو بھائی پھر قرآن تو ایک چوں چوں کا مربع بن جائے گا. اور چونکہ یہ فتنہ آنا تھا کہ لوگوں نے حدیث کا انکار کرنا تھا،
بس ہو گئے ہمیں قرآن کافی ہے قرآن کافی. تو بھائی قرآن تو ایک اجمال ہے, اس کی تفصیل تو حدیث پاک سے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے حدیث کی حفاظت کا بھی ساتھ انتظام کیا کہ لفظ تو موجود ہے مطلب صحیح نہ ہو تو ضائع ہو گیا, تو لفظ کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کی حفاظت کا انتظام کیا کہ حدیث پاک پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے پہرے بٹھا دیے. جیسے کلام میں کلام اللہ میں کوئی چیز نہیں داخل کی جا سکتی, حدیث پاک میں بھی کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی. جیسے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے جب ضرورتیں بڑھی تو خون کی تحقیق کے میں خون کی تحقیق کر کے اس میں صحیح جاننے والے بیماری کو دیکھنے والے پیدا کیے, صحیح اس میں صحیح خون کیا ہے فاسد خون کیا ہے, پیشاب کے قطروں میں بیماری دیکھنا, خون میں بیماری دیکھنا, خون میں صحت کو دیکھنا, زمین کو دیکھ کر اس کی قسمیں دیکھنا, زمین کی تہ میں اتر کر پیٹرول کو دیکھ لینا اور معدنیات کو دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, اسی اللہ نے قیامت تک سورج کے مغرب سے نکلنے تک اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو یہ بتا دیں گے کہ یہ حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہے. یہ اس طرح کی حفاظت کا پہرا ہے کہ حدیث کے پاک کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. قرآن کی حفاظت تبھی ہے جب حدیث کی حفاظت ہو. اگر حدیث کو نکال دیا جائے صرف قرآن تو پھر ہر آدمی اپنے مطلب لے گا اور جتنے ذہن اتنے مطلب, تو قرآن تو پھر دستور نہیں رہ جائے گا. ہر آدمی کی سوچ کی سطح الگ الگ, پھر جس نے ترجمہ کیا ہے وہ اسی سے اخذ کرے گا. جو عربی پڑھ لیتا ہے اس کو تو ویسے ہی یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے, اس کو تو ویسے ہی یہ نکل ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, جیسے قرآن جیسا کلام نہیں حدیث جیسا بھی کوئی کلام نہیں. عبداللہ بن سلام آئے جب آپ نے مدینے میں پہلا جمعہ کا خطبہ دیا, تو جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو پہلی تقریر تو انہی کے خلاف کرتا ہے کہ مجھے نکال دیا گیا, ظالم کو ان پکڑ لو. تو ہمارے نبی نے جمعے کی پہلی تقریر کرنی تھی, مکے سے نکل کر آئے تھے, تو نفسیاتی طور پر پہلی تقریر تو مکے والوں کے خلاف ہوتی تو جنہوں نے گھر سے نکالا. تو آپ نے جو جمعہ کا خطبہ دیا کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ مجھے نکال دیا گیا, میرے اوپر ظلم ہوا, میرے اوپر زیادتی ہوئی. اور عبداللہ بن سلام بیٹھے سننے, تو آپ نے کہا اف السلام و اطعم الطعام و صل الارحام و صل باللیل والناس نیام تدخل الجنة بالسلام. یہ اتنے حسین الفاظ تھے کہ عبداللہ بن سلام پکار اٹھے, یہ نبوت کا کلام ہے انسانی کلام نہیں ہے. کھانا کھلاؤ سلام پھیلاؤ, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, تہجد کی نماز پڑھو. اس مفہوم کو جو الفاظ ہمارے نبی نے پہنائے, ساری دنیا کے فصیح و بلیغ عربی دانوں کو چیلنج ہے کہ ایسے الفاظ پہنا کے دکھا دیں, نہیں پہنا سکتے. جیسے قرآن جیسے الفاظ کوئی نہیں بنا سکا, ایسے ہی ہمارے نبی جیسا بول کوئی بول نہیں سکتا. الا هل مسمر للجنة فإن الجنة لا فطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحضرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية. مجھے میرے رب کی قسم جس نے آسمان کی چھت کو تانا, ساری دنیا کے دانشور عربی دان کٹھے ہو جائیں, یہ خوبصورت کلمات نہیں بنا سکتے. ان کی فصاحت یہاں جا نہیں سکتی, پہنچ نہیں سکتی. تو جس کو عربی زبان کے ساتھ مناسبت ہے اور درک ہے وہ تو کہہ دے گا کہ نہیں ہو سکتا, حدیث میں کوئی کلام داخل ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ داخل ہو. اس لیے انکار حدیث کا فتنہ عرب میں کوئی نہیں, عجم میں ہے, عجم میں یعنی غیر عربوں میں ہے, یا وہ عرب
جو عربی نہیں رہے، وہ اتنے ان کا اختلاط ہو گیا، عجم کے ساتھ ان کی عربیت فنا ہو گئی، ورنہ جس کو تھوڑی سی بھی عربی زبان پر، تھوڑی سی بھی واقفیت عربی زبان سے، وہ آرام سے کہہ سکتا ہے نہیں نہیں، اللہ کے نبی کی بات میں کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی، کوئی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی بڑے سے بڑا شاعر، ان کے مفہوم کو اپنی شاعری میں بیان کر کے بیچ میں بانگے درا میں ڈال دے تو جس کو عربی اردو ادب کا ذوق ہے یا اقبالیات کا ذوق ہے وہ آرام سے کہہ دے گا یہ اقبال کا نہیں ہے، یہ تضمین ہے، کسی نے اس میں ڈال دیا ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی کی بات کو پہچاننے والے دنیا سے مٹ گئے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر خون کے پہچاننے والے موجود ہیں، آنکھوں کو دیکھ کے وہ ٹوٹیاں لگا کے اور وہ شیشے لگا کے بیماریاں دیکھنے والے اگر موجود ہیں، زمین کی تہ میں لوہا پٹرول گیس کے تلاش کرنے والے اگر موجود ہیں، اور ان جہازوں کو ہوا میں اڑانے والے اگر موجود ہیں، سمندر کی تہ میں آبدوزوں کو اتارنے والے اگر اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو وہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا وہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کا وہ حق ادا کریں گے، اور کوئی بھی چیز اس میں اگر داخل ہونے کو آئے گی تو کہہ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کا حفاظت کا پہرا ہے، ہم پہنچانے والے بنے، ہم پہنچاتے نہیں۔ تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہے، اس کے مفہوم کی حفاظت ہے، اس کے معنی کی حفاظت، پھر اگر فرض کرو، میں کہتا ہوں فرض کرو، کسی نے گھڑ گھڑ کے ڈال دیا، بنا دیا، تو حدیثیں کون سا کروڑوں اور اربوں ہیں، چند لاکھ ہے حدیثیں ہیں، چند لاکھ، دس لاکھ کے قریب، گنے چنے بول فرمان۔ ایک بھیڑی، ایک چرواہے کو پتا ہوتا ہے میری 200 بکریاں یہ میری ہیں، میری 400 بھینسیں یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایک طبقہ ایسا پیدا کیا ہے جنہوں نے علم کو سینہ بسینہ لیا ہے، ایسے نہیں ڈائجسٹ میں اٹھا کے نہیں پڑا۔ اور آج کے بھائیو، نفس و شیطان کے ہاتھوں مارے ہوئے اور گمراہ کیے ہوئے ذہنوں کی کتابوں کو نہیں پڑھا، بلکہ اپنے سلسلے کو سنت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج 1424 سال ہیں میرے اور میرے نبی کے درمیان، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بے سند نہیں۔ ہمیں ہمارے استادوں سے ایک بات پہنچی، ہم نے اپنے شاگردوں کو وہی پہنچائی ہے، اس میں کوئی چیز شامل ہوگی تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں یہ اوپر سے نہیں آئی، دائیں بائیں سے آئی ہے، نکال کے باہر کر دو۔ میں نے حدیث کو محمد عبداللہ سے پڑھا ہے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحیٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص سے، علقمہ بن وقاص سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے۔ بھائی یہ ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں بھائی، بھائی ہضم کرو، ہضم کرو، ہضم کرو بھائی، تو کو اتنا موٹا تیرا پیٹ ہے تو پھر بھی ہضم نہیں کرتا۔ ہاں بھائی ہضم کرو، یہ نعرے لگانا مسجد کے آداب کے منافی ہے بھائی، شور شرابا باہر ہونا چاہیے۔ تو مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ سکہ بند ہے، سکہ بند ہے، کیونکہ ہماری نسل دین جانتی نہیں۔ ماں باپ نے کمپیوٹر کے آگے بٹھایا، آگے استادوں نے کمپیوٹر کے آگے بٹھایا، آگے آپ کورس سارا انگلینڈ سے آیا، او لیول اے لیول کے دو بت بن گئے. او لیول اے مجھے آج تک یہی سمجھ میں لگ رہی ہے, او اے ہے کیا بلا, جس کا بچہ او اے نہ کرے مائیں پریشان, باپ پرے نہ او کیا نہ اے کیا, او سے مسلمان بنا دو روٹی, او اے میں کوئی نہیں ہے, او اے میں روٹی کوئی نہیں ہے. آواز سگاں کم نہ کند رشتے زدارا, رزق اللہ کے ہاتھ میں, رزق سما اے رستم و ماتو وادون. انسان اور مسلمان بنانا فرض عین ہے, اس کے بعد کمپیوٹر انجینئر بن جائیں.